رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذرف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن ضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. ذیقعد کا یہ مبارک اور حرمت والا مہینہ جس کے جمعے کی سعادت سے ہم تمام بہرمند ہو رہے ہیں، ذیقعد کے مہینے کو نسبت ہے ایک بہت ہی بلند اور ایک بہت ہی عظیم عبادت یعنی فریضہ حج کے ساتھ. قرآن کریم فرقان حمید نے حج کے فضائل، اس کے مسائل اور اس کی عظمت اور اس کی تاریخی پہلو پر متعدد جگہ پر قرآن کریم میں ارشاد ہوا، اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے حج کی عظمت اور حج کی اہمیت کو بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کیا گیا. حج اسلامی عبادات میں اور اسلامی رکن میں، جس طرح کے اسلام کے پانچ رکن ہیں کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، حج اسلام کا پانچواں رکن ہے. اور حج کی فرضیت بھی اسلامی عبادات کے اندر، جس طرح کے سب سے پہلے جو عبادت اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے فرض کی گئی وہ نماز تھی، اور سب سے آخر میں بصورت فرضیت کے عبادت کے جو عبادت فرض کی گئی ہے وہ حج ہے. حج حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اعلان کے بعد سے لے کر ہمیشہ سے جاری رہا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی، زمانۂ جاہلیت کے اندر بھی مشرکین مکہ حج کا اہتمام کیا کرتے تھے. حج وہ بلند اور عظیم عبادت ہے کہ جس کے ایک ایک رکن پر اللہ رب العالمین نے اس قدر عظمت رکھی ہے، اور حاجی کے لیے اجر و ثواب اس قدر اور اس مقدار میں ہے اور اتنا زیادہ ہے کہ اگر ہم ایک ساری عبادات کا ایک مطالعہ کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جتنا ثواب، جتنا اجر اور جتنا اجر و انعام حج کے کسی رکن میں اور حج کی ادائیگی میں اللہ رب العالمین کی جانب سے عطا کیا جاتا ہے، تو فضیلت کے اعتبار سے یہ اجر، یہ ثواب، یہ انعام اور یہ کرامت ہمیں کسی اور عبادت میں نظر نہیں آتی. قرآن کریم فرقان حمید کے ارشاد کے مطابق اور تاریخ اسلام کے اعتبار سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو سن 9 ہجری میں، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا ہے وہ 11 ہجری ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے سے تقریباً 2 سال قبل حج باقاعدہ طور پر اور باضابطہ طور پر شریعت مطہرہ میں اور اسلامی شریعت کے اندر اس کو مشروع اور فرض کا درجہ دے کر اس کی ادائیگی کا حکم دیا گیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات ظاہری کے اندر 4 عمرے فرمائے ہیں اور 1 حج. 4 عمرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیے اور 1 حج کیے, جس حج کو ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں. حجۃ الوداع سے مراد یہ ہے کہ اس حج کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا سے پردہ فرمایا, اور حج کی مشروعیت کے حوالے سے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا اور آخری حج تھا. سن 9 ہجری کے اندر حج کی فرضیت ہوئی. حج کے سب سے پہلے امیر اور سب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے حج کے قافلے کو جنہوں نے سب سے پہلے لیڈ کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی حج کا امیر حج بنا کر مکہ مکرمہ روانہ کیا, اور چند ایسی چیزیں جو مشرکین مکہ نے اپنی جہالت سے, مثلا برہنہ طواف کرنا یا بتوں کا خانہ کعبہ کے اندر موجود ہونا, وہ تمام چیزوں کی کو ممنوع قرار دیتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ توبہ کی ابتدائی آیات حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھوا کر حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ روانہ کیا, اور بتا دیا گیا کہ آج کے بعد حرم خدا کے اندر نہ کوئی مشرک داخل ہوگا, اور نہ یہاں بتوں کو رکھا جائے گا, اور نہ کوئی برہنہ طواف ہوگا. تو 9 ہجری کے اندر یہ تمام خرافات کو ختم کیا گیا, اور 10 ہجری میں باقاعدہ اور باضابطہ طور پر جب حرم کی سرزمین شرافت و عزت کے تمام تقاضوں کو پورا کر چکی, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی ہزار صحابہ کے ساتھ حج کے لیے آپ مکہ مکرمہ تشریف لائے. ایک حدیث پاک ہمیں ملتی ہے جو اس حج کی اہمیت کو واضح کرتی ہے, پھر ہم قرآن کریم کی اس آیت کی طرف چلیں گے جو حج کی اہمیت کو بتا رہا ہے. مسلم شریف کتاب الحج میں ایک روایت آتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو خطبہ دیا. خطبہ کچھ طویل تھا, اور دوران خطبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہوئے, گفتگو فرماتے ہوئے حضور نے جملہ کہا تھا, ارشاد فرمایا, اور جس میں حج کا باقاعدہ طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان پاک سے اس کا اعلان کیا کہ یا ایھا الناس قد فرض لکم الحج فحجوا. اے لوگو, اللہ رب العالمین نے حج کو فرض کر دیا ہے تو تم بھی حج کو ادا کرو. ایک صحابی کھڑے ہوئے, انہوں نے عرض کی, یا رسول اللہ, آپ جو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حج فرض ہو گیا ہے اور حج کو ہم ادا کریں, تو یا رسول اللہ, کیا حج جو ہے وہ ہر سال فرض ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب نہ دیا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی گفتگو کو جاری رکھا. تھوڑی دیر کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بات کو ذکر کیا کہ اے لوگو, حج فرض ہو گیا ہے تو تم حج کرو. پھر وہ صحابی کھڑے ہوئے, انہوں نے پھر اپنے سوال کو دہرایا, یا رسول اللہ, یعنی وہ اپنے ذہن میں اس چیز کی وضاحت چاہتے تھے کہ حضور جو یہ فرما رہے ہیں کہ حج فرض ہو گیا ہے, تو جس طرح نماز فرض ہے تو نماز دن میں 5 مرتبہ ہے, جیسا اس کا وقت ظہر کا وقت آئے گا تو ظہر پڑھیں گے, عصر کا وقت آئے گا تو عصر پڑھیں گے, اس طرح حج کا جیسے مہینہ آئے گا تو کیا ہر سال وہ مہینہ آئے گا تو ہم حج کریں گے؟ تو سرکار نے اس کا جواب نہیں دیا. پھر حضور نے گفتگو جاری رکھی. تیسری دفعہ جب حضور اس مقام پر دوبارہ آئے, اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ قد فرض لکم الحج فحجوا, اے لوگو, حج فرض ہو چکا ہے اور تم حج کرو, تو وہ پھر کھڑے ہوئے. انہوں نے پھر کہا, یا رسول اللہ, افق العام من, حضور ہر سال حج فرض ہے؟ تو سرکار نے فرمایا, لو کنت نعم لوجبت, یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے یہ لفظ کہا ہے, میں نے اپنی زبان سے یہ بولا ہے کہ حج ہر دفعہ حج فرض ہے اور ہر سال حج فرض ہے, میں نے تو صرف یہ کہا کہ حج کرو, تو ایک دفعہ صرف نے حج کر لیا وہ حج کر لیا, لیکن تم جو مجھ سے بار بار یہ سوال کر رہے ہو کہ ہر سال ہر سال ہر سال, تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لو کنت نعم, اگر میں ہاں کہہ دوں گا تو وہ تم پر فرض ہو جائے گا, لو وجبت. اس سے ایک بات تو یہ پتا چلی کہ امر جو ہے, یعنی آرڈر, وہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا. شریعت کا اصول یہاں سے نکلتا ہے, جب اس کو ادا کر دیا گیا وہ ہو گیا. اور دوسرا یہاں سے پتا چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک پر اللہ نے شریعت کو جاری فرمایا. حضور اگر کسی چیز کو ہاں کہیں تو وہ فرض ہو جاتی ہے, اور جس چیز کو نہ کہیں تو وہ منع ہو جاتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے کہے کے خلاف نہیں کہتے, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ پورا, یعنی اس پورے دائرے کا اختیار ہوتا ہے کہ آپ اس دائرے کے اندر کس درجے تک کس چیز کو پہنچا کر بیان کر سکتے ہیں.
تو حضور نے شاہ فرمایا, اس لیے فرمایا گیا کہ حضور شارع ہیں یعنی شریعت کو نافذ کرنے والے ہیں اللہ کی جانب سے. تو فرما لو کن تو نعم لوجبت, اگر میں ہاں کہوں تو ہر سال حج فرض ہو جائے گا. پھر حضور نے جملہ یہاں پر آگے ارشاد فرمایا, شریعت کے اصول بیان کیا, فیدا فرمایا فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ أَوْ كَمَا قَالَ. حضور فرماتے ہیں جب میں کسی چیز کا نام لے کر تم سے کہوں نا کہ یہ کام کرو تو وہ کام کر لو, اور جس چیز کا نام لے کر کہوں تو یہ کام نہ کرو تو نہ کرو, اور جس چیز کا میں نام نہ لوں, نہ نام لے کر اس کو کرنے کا حکم دوں اور نہ نام لے کر اس کو منع کرنے کا حکم, تو اس چیز کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کیا کرو. اس لیے کہ اگر تم مجھ سے سوال کرو گے میں ہاں کروں گا, تمہاری سختیاں بڑھتی چلی جائیں گی اور وہ تم پر لازم ہوتا چلا جائے گا. جس طرح بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ گائیں کاٹو ایک بکرا ذبح کرو, انہوں نے کہا جی رنگ کیسا ہونا چاہیے, خود سوال کریں, کوئی بھی گائیں پکڑ کر ذبح کر دیتے وہ تو اللہ رب العالمین کا حکم ہو جاتا, لیکن وہ سوال کرنے لگے کہ وہ گائیں جو ہے وہ کیسی ہو, اس کی عمر کیا ہو, کیا کھاتی ہو, رنگ کیا ہو. انہوں نے اتنے شرائط اپنے اوپر لگ دیے جو اللہ رب العالمین نے کہا کہ پھر ایسا ہو, اس کا رنگ ایسا ہو, یہ معاملات ہو, اتنی پابندیاں انہوں نے اپنی طرف سے خود لگا دی کہ اب ایسی گائیں ان کو نہ ملی اور وہ اللہ کے عذاب کے شکار ہوئے. تو یہی فرمایا گیا کہ تم سے پہلے قومیں جو ہلاک ہو گئی, برباد ہو گئی اور ان پر عذاب جو آیا, وہ انبیاء سے کثرت سوال, وہ نبیوں سے کثرت سوال کرتے تھے. جس طرح ہمارے وہاں بھی لوگوں کو عادت ہے کہ وضو میں چار فرض کیوں ہے, پانچ کیوں نہیں ہے, غسل میں تین فرض کیوں ہے, یہ کیوں نہیں ہے, وضو میں پہلے کیوں منہ دھویا جاتا, یعنی اس قسم کے اٹھ پٹانگ سوالات لوگ کرتے ہیں جس کا کوئی ہے. نماز پانچ کیوں فرض ہے, آٹھ کیوں نہیں ہوگی, سجدہ پہلے کیوں نہیں ہو گیا, رکوع بعد میں کیوں نہیں ہے, یہ سارے یعنی غلط اور اتنے لایانی سوال ہیں جو شریعت مطہرہ کا مذاق بنتا ہے, اس کا حکمت سے کوئی تعلق. فرض بنا لیتے ہیں مثلا بندہ کوئی جا رہا ہے, اس کو ایک لاش مل گئی, اب کیسے پتا چلے گا کہ وہ مومن ہو یا کافر ہے, یعنی عجیب عجیب سے سوالات. ایسا وقوع ہونا ممکن اگر ہے تو اس کے جوابات موجود ہیں, لیکن لوگوں کو اس چیز کے اندر الجھانا تو کثرت سوال جو ہے وہ برکت کو ختم کر دیتا ہے اور اپنے لیے مصیبت کھڑی کر دیتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے, کوئی مسئلہ اگر سمجھ میں نہ آئے تو سمجھنے کی نیت سے, مزے کی نیت سے نہیں, تفریح کی نیت سے نہیں, بات سے بات چلانے کی نیت سے نہیں. جاہل اکثر یہ کرتا ہے کہ جاہل کے پاس علم نہیں ہوتا تو وہ کچھ ایک علمی نسخہ اپنے لیے رکھتا ہے اور دس لوگوں کی مجمع میں بیٹھ کر اپنا علم ظاہر کرنے کے لیے بات کرتا ہے, لیکن واقعتاً اگر وہ شریعت کی بات کو سمجھنے کے لیے کوئی بات سمجھنا چاہتا ہے تو اس کو سوال کرنے کی اجازت ہے. قرآن نے خود کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, پس تمہیں کسی بات کا اگر علم نہ ہو تو اہل علم سے سوال کیا کرو, لیکن وہ سوال کب, جب تم اس پر عمل کرنے والے ہوں اور اس سے تمہارا دل جڑتا ہو. اب آئیے قرآن کریم کی اس آیت کی طرف ہم چلتے ہیں. قرآن کریم نے ذکر کیا الحج اشہر معلومات, حج جو ہے قرآن کریم ذکر کیا اشہر جو ہے یہ شہروں کی جمع ہے, عربی زبان میں منت مہینے کو شہر کہتے ہیں, جیسے شہر رمضان, شہر جو ہے وہ عربی زبان میں مہینے کو کہتے ہیں, اس کی جمع جو ہے اشہر آتی ہے. عربی زبان کے اندر جس طرح کے اور زبانوں کی گرامر میں جمع کا اطلاق ایک کے بعد دو پر ہو جاتا ہے, عربی زبان میں جمع جو ہے وہ تین کے اوپر ہوتی ہے, تین یا اس سے زیادہ, اگر کوئی چیز تین سے کم ہوگی تو اس کو جمع نہیں کہتے, بلکہ ایک ہوگی تو واحد, دو ہوگی تو تثنیہ, اور تین ہوگی تو جمع. یعنی عربی کے اندر جمع کا اطلاق جو ہے وہ تین یا تین سے زیادہ پر ہوتا ہے, تین سے کم پر نہیں ہوتا. تو یہاں پر ایک سوال ہوا کہ حج کے مہینے وہ تین نہیں ہیں بلکہ دو مہینہ اور تقریباً دس دن یا بارہ دن کے قریب, یعنی دس دن سمجھ لیجئے اس کے قریب ہے. یعنی حج کا جو مہینہ شروع ہوتا ہے وہ شوال کا چاند نظر آنے سے گویا کہ حج کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے. تو شوال ایک پورا مہینہ, ذیقعد کا پورا مہینہ, اور ذوالحجہ کی دس تاریخ, تو یہ دو مہینہ دس دن یہ حج کے مہینے ہیں. لیکن کبھی کبھار علماء نے یہ لکھا کہ کبھی کبھار تین سے کم پر بھی, کبھی کبھار شاذ, کبھی کبھار, ہمیشہ نہیں, یہ کوئی قانون نہیں, کبھی کبھار جو ہے وہ جمع کا اطلاق تین سے کم پر بھی ہوتا ہے, جس طرح یہاں پر آ گیا اشہر. اللہ نے فرما حج کے مہینے اشہر جمع ہے, جبکہ جمع کا اطلاق تین ہوتا. اب حج کے تین مہینے نہیں ہیں, حج کے دو مہینے اور دس دن ہیں, یعنی شوال جیسی رمضان شریف ختم ہوا عید کا چاند نظر آ گیا تو یہ شوال کا چاند تھا, حج کے دن شروع ہو گئے. حج شوال کا پورا مہینہ, یہاں سے تیاری شروع ہو جاتی ہے حج کے مہینے کی. زکات کا پورا مہینہ جسے قافلے بھی جا رہے ہیں, اور ذوالحجہ کے دس دن, اصل میں تو حج جو ہے وہ ذی‌الحجہ کی 9 تاریخ ہے یعنی عرفات، اس لیے ذکر کیا گیا کہ حج کے 3 فرض ہیں، ایک تو احرام، ایک عرفات میں رکنا، اور تیسرا جو ہے وہ طواف زیارت. تو حج جو اصل میں جو حج ہے وہ ذی‌الحجہ کی 9 تاریخ ہے. یعنی مثلا 9 تاریخ سے مراد کیا ہے؟ جس دن ہم قربانی کی عید کرتے ہیں اپنے پاکستان میں یا عرب کے علاوہ کسی علاقے میں، یا غیر حاجی جو قربانی کی عید کرتا ہے، تو قربانی کی عید جو ہم کرتے ہیں وہ ذی‌الحجہ کی 10 تاریخ کو کرتے ہیں، جس کو سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے. اس سے پہلے جو دن گزرا ہے وہ 9 تاریخ کا ہے، وہ یوم عرفہ ہوتا ہے، اور اس دن حجاج جو ہے وہ عرفات کے میدان کے اندر جمع ہوتے ہیں، وہ حج کا دن قرار پاتا ہے. قرآن کریم نے ذکر کیا کہ الحج جو اشہر و معلومات، حج جو ہے وہ چند مہینے ہیں جو جانے گئے ہیں، معلوم وہ معلوم ہے. کیا مطلب؟ یعنی زمانہ جاہلیت میں بھی، اسلام آنے سے پہلے بھی، حج جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان مہینوں کے اندر موجود تھا. میں یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جس طرح کہ میں نے اپنی زبان سے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی ہے کہ حج جو ہے وہ شوال کے مہینے سے شروع ہو جاتا ہے. شوال کا پورا مہینہ، ذیقات کا پورا مہینہ، اور ذی‌الحج کی 10 تاریخ. بعض لوگوں کو یہ تشویش ہوتی ہے، جس طرح کہ آج کل سعودی گورنمنٹ نے عمرے کو بہت زیادہ پھیلا دیا ہے اور عام کر دیا ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ میرے خیال میں 20 یا 28 شوال تک عمرہ ہوتا رہا اور لوگ جاتے رہے. لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ اگر کسی نے شوال کا چاند مکہ میں دیکھ لیا تو اس پر حج فرض ہے. یہ مسئلہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے. ہاں یہ حج کا مہینہ تو ہے، لیکن اگر کوئی شوال کے مہینے میں مکہ میں رکھا رہا تو اس پر حج فرض ہو جائے، ایسا نہیں ہے. حج فرض ہوگا اپنی شرائط کے ساتھ. یعنی کیسے حج فرض ہوگا؟ جیسے نماز فرض ہوتی ہے، وضو اس کے لیے ضروری ہے، جہت قبلہ ضروری ہے، کپڑے کا پاک ہونا ضروری ہے، جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، استقبال قبلہ ضروری ہے. اسی طرح حج کی فرضیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ اس کی صحت اس کو اجازت دیتی ہو، اس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے پورے ان دنوں کا خرچہ رکھ کر نکلا ہو، اور پھر اس کے پاس اپنی ٹکٹ اور جتنا دن وہ حج کے مہینوں میں رہے گا، حج کے دوران رہے گا، اتنا خرچہ اس کے پاس موجود ہو اور لوٹ کر جائے، تو یہ تمام صحت اور یہ زادہ راہ جس کے پاس موجود ہے اس پر حج فرض ہے. لیکن ایک بندے نے حج کی نیت ہی نہیں کی، بھلے اس نے پہلے کوئی حج نہ کیا ہو، اور اگر وہ شوال کا چاند مکہ میں بھی دیکھ لے تو اس پر حج فرض نہیں ہوتا. حج اس وقت فرض ہوتا ہے من استطاع الیہ سبیلا. لیکن سوال ہے کہ ایک بندہ واقعیتاً بڑا مالدار تھا، یعنی مالدار سے مراد یہ ہے جسے شریعت جس کو مالدار کہتی ہے وہ صاحب نصاب ہے، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہوگا، شریعت کی نظر میں یہ مالدار ہے. اس سے جو نیچے ہو گیا وہ غریب ہے. جیسے انکم ٹیکس والے کہتے ہیں نا، اتنا مالدار ہے، اتنے پہ ٹیکس ہے، اتنے پہ ٹیکس نہیں ہے. تو شریعت مطہرہ کے اندر مالدار کون قرار پاتا ہے؟ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی رقم ہو، وہ زکات دے گا جب سال گھوم جائے گا، اور 52.5 تولہ چاندی سے کم کی رقم اگر اس کے پاس ہے تو وہ فقیر ہے، وہ زکات لے سکتا ہے. تو یہ کرائٹیریا ہے، یہ معیار ہے شریعت مطہرہ کے اندر امیر اور غریب ہونے کا. لیکن فرض کیجئے کہ کوئی شخص ایسا تھا جو مالدار تھا، گھر میں بھی اس کے بینک بیلنس تھا، اور اگر وہ مکہ میں رک بھی جاتا تو گھر میں پریشانی اس کے لیے نہ ہوتی، لیکن اس کے باوجود اگر وہ پہلے بھی اس نے حج نہیں کیا، یعنی حج کا فریضہ اس کے سر پر ہے، حج اس نے کیا نہیں، تو کیا اب بھی اس پر رک کر حج کرنا فرض ہے؟ تو علماء نے کہا کہ حج جو ہے فوراً کرنا یہ فرض نہیں ہے. ہاں وہ تاخیر جو کر رہا ہے یہ گناہ ضرور ہے اس کے لیے، وہ گناہ گار ضرور ہوگا. لیکن ہم یہ مطالبہ نہیں کریں گے کہ جناب جو ہے کہ وہ اسی سال حج کرے، وہ جب اپنی سہولت پائے وہ حج کرنے کے لیے دوبارہ آ جائے، تاخیر اس کو نہیں کرنی چاہیے. تو یہ شرعی مسئلہ ہمارے ماحول کے اندر بہت زیادہ گردش کرتا ہے کہ جس میں شوال، بعض حاجی ہمیں بعض، کیونکہ میں اس دفعہ سعادت میں نے پائی تو شوال کے دوران میں مکہ مکرمہ میں تھا، تو وہاں لوگ کثرت سے مجھ سے پوچھتے تھے کہ ہم تو ابھی ہماری فلائٹ اتری ہے اور ہم نے شوال یعنی حج کا مہینہ یہاں پر پا لیا ہے، تو ہم پر کیا حج فرض ہو گیا ہے؟ تو حج کا مہینہ مکہ میں پانے سے حج فرض نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے تمام شرائط پائے نہ جائیں. اب اللہ رب العالمین اس کی فضیلت کو ذکر کرتا، فرما فمن فرض فیہن، جس پر حج، جو حج کی نیت کر لے اور حج اس پر فرض ہو جائے، فلا رفسا ولا فسوق ولا جدال فی الحج، فرمایا تو اس کو چاہیے کہ وہ حج میں رفس نہ کرے، فسوق نہ کرے اور جدال نہ کرے. فرمایا 3 کام حاجی حج کے اندر نہ کرے، یعنی رفس نہ کرے، فسوق نہ کرے اور جدال نہ کرے. رفس کا معنی کیا ہے؟ کہ جمع کی باتیں کرنا اپنی اہلیہ کے ساتھ یا اپنے دوستوں کے ساتھ، اس کو باقاعدہ طور پر شریعت، کیونکہ شریعت کا مسئلہ سیکھنے اور بیان کرنا حرام نہیں، ناجائز نہیں، بلکہ اس کو بیان کرنا چاہیے. تو رفس کا معنی ہے جمع اور صحبت کی بات کرنا، یہ شریعت مطہرہ نے حالت احرام میں حرام قرار دیا. قرآن نے کہا فلا رفسا، اس میں رفس نہیں کیا جائے گا، ولا فسوقا، فسوق سارے گناہوں کو کہتے ہیں، چاہے وہ جھوٹ ہو، چاہے وہ حسد ہو، چاہے وہ غیبت ہو، چاہے وہ گالی ہو، چاہے وہ تہمت ہو، چاہے اپنے اشارے سے کسی کی گویا کہ برائی بیان کرنا کہ اس حاجی کا احرام دیکھیں کیسا کھلا ہوا، وہ چل کیسے رہا، اس کو چلنا بھی نہیں آتا، کسی بھی قسم کا وہ حرکت اخلاقی طور پر بھی جس کو شریعت مطہرہ نے حرام قرار دیا ہے، اس لیے کہ ذرا غور کیجئے یہاں پر آپ، ہم پر صرف نماز فرض نہیں، ہم پر اخلاقیات بھی چند چیزیں فرض ہیں، جس طرح ہمیں یہ تو یاد رہتا ہے کہ جناب نماز فرض ہے، اسی طرح مسلمانوں کے لیے حسن ظن رکھنا بھی فرض ہے، جس طرح نماز چھوڑنا حرام ہے، اسی درجے کے اندر مسلمانوں سے حسد رکھنا بھی حرام ہے، جس طرح عبادات کے اندر چند چیزیں فرض ہیں، اسی درجے کی اخلاق کے اندر بھی چیزیں ہیں، غیبت چھوڑنا اسی طرح فرض ہے جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، حسد کو چھوڑنا اور مسلمانوں کے لیے دلوں کو صاف رکھنا ایسے ہی فرض ہے جیسے نمازوں کا فرض ہے، آپ نے نماز نہیں پڑھی تو آپ نے حسد کیوں کیا، آپ نے رمضان کے روزے نہیں رکھے تو آپ نے غیبت کیوں کی، تو کیونکہ غیبت یہ نوافل نہیں ہے، نہ یہ مستحبات ہیں، نہ یہ کوئی غیر ضروری ہے، جس طرح میں سمجھانے کے لفظ کرنا چاہ رہا ہوں، جیسے نماز عبادت میں فرض ہے کہ اس کو چھوڑنے والا بندہ انتہائی مقبوح اور انتہائی برا ہے قدرت کی نظر کے اندر، اسی طرح جن احکام کی پابندی فرض کا درجہ رکھتی، نفل نہیں، غیر ضروری نہیں، وہ اخلاقیات کے اندر بھی چند چیزیں فرض ہیں، سچ بولنا فرض ہے، جھوٹ بولے گا ایسے ہی گناہگار ہے جیسے اس نے نماز چھوڑی ہے، حیا فرض ہے، بے حیائی کرے گا، حیا کو چھوڑے گا وہ ایسے ہی جیسے اس نے نماز چھوڑی ہے، فرض نماز چھوڑ، اسی طرح پورا پورا تولنا اور ملاوٹ نہ کرنا، دکان میں دال میں ملاوٹ نہ کرنا، آٹے میں ملاوٹ نہ کرنا، لوگوں کے راشن کے بوروں میں ملاوٹ نہ کرنا، جیسا ہے ویسے ہی ادا کرنا، بھاگ بھاگ کر نماز کے لیے آ رہے ہیں اور دکان میں ملاوٹ کر کے بیچ رہے ہیں، تو وہ نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ جس طرح وہ نماز عبادات میں فرض ہے، اخلاقیات اور حقوق میں یہ درجہ بھی نماز ایسے ہی جیسے فجر کی نماز فرض ہے، جیسے ظہر کی نماز فرض ہے، جیسے رمضان شریف کے روزے فرض ہیں، اس طرح سچ بولنا فرض ہے، اس طرح صحیح تولنا فرض ہے، اسی طرح امانت فرض ہے، اسی طرح حیا فرض ہے، اسی طرح شجاعت فرض ہے، اسی طرح اخلاق کی چیز فرض ہے، جس طرح نماز چھوڑنا حرام ہے، اسی درجے کا حرام جھوٹ بولنا ہے، اسی درجے کا حرام آنکھوں سے بے حیائی کرنا ہے، اسی درجے کا حرام کم تولنا، اسی درجے کا حرام حسد ہے، اسی درجے کا حرام جھوٹ ہے، اسی درجے کا حرام غیبت ہے، جس طرح کسی نے غیبت کی وہ ایسے ہی جس طرح کہ اس کو نماز کا ٹائم تھا اس نے نماز ادا نہ کیا، تو یہ اخلاقیات کے وہ درجے جو شریعت مطہرہ نے ان کو جوڑ کے رکھا ہے، جو مجھے اور آپ کو یہ یاد رکھنا، تو قرآن نے ذکر کیا فلا رفسا ولا فسوقا، نہ رفس تم نے کرنا ہے، صرف یہ نہیں کہ احرام باندھ کے تم آ گئے، فرمانا حج مقبول نہیں ہو، یہ تو ظاہری فارمیلٹی ہے، لیکن اس کو ہم نے جوڑ دیا اخلاق کے ساتھ، لوگوں کے رویوں کے ساتھ تمہارا، کیونکہ احرام کس کو کہتے ہیں، احرام سفید چادر کو نہیں کہتے، محض احرام یقیناً دو بغیر سلی بھی سفید چادر بندہ باندھتا ہے، لیکن نیت اس میں کرتا ہے کہ میں اب اللہ کے گھر کا قصد کر رہا ہوں، اور تلبیہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الی آخری پڑھتا ہے، اور اپنے اوپر احرام، احرام کا معنی یہ حرام کرنا، وہ اپنے اوپر چند چیزوں کو حرام کرتا ہے، جیسے نماز میں دیکھیے ہم جب نماز کا پہلا فرض کیا ہے تکبیر تحریمہ، نماز کو شروع کرتے وقت نماز کے اندر کے ساتھ فرض ہے، اور نماز سے پہلے کی چھ شرطیں ہیں، تو نماز کو جب ہم شروع کرتے ہیں تو پہلا فرض ہمارا آتا ہے تکبیر تحریمہ، دوسرا فرض آتا ہے قیام، تیسرا فرض آتا ہے قراءت، چوتھا فرض آتا ہے رکوع، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ، تکبیر تو ہے اللہ اکبر کہنا زبان سے، تحریمہ، تحریم کیونکہ حرام بمانا حرمت اور عظمت کے بھی ہوتا ہے، جیسے مسجد الحرام، حرام مسجد الحرام حرمت والی مسجد، عزت والی مسجد، عربی زبان میں لفظ حرام عظمت اور حرمت کے بھی بولا جاتا ہے، لیکن آپ دیکھیں تکبیر تحریمہ کا لفظ جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے جب ہم نماز کے اندر آ گئے تو چند حلال چیزیں ایسی تھی جس کو ہم نے اپنا حرام کر رہے ہیں، ہم کیا بولنا، ایک دوسرے سے بات چیت کرنا حلال تھا، لیکن اب ہم نے تکبیر کہہ دی تو اب ہم پر حرام ہو گیا، سلام کا جواب دینا، سلام کرنا جائز اور حلال تھا، لیکن اب تکبیر تحریمہ یہ اب ہم نے وہ چیز اپنے اوپر حرام کر لی. کھانا پینا کیا تھا؟ حلال تھا. لیکن جب تکبیر کہہ دی تو نماز کے دوران وہ تمام چیزیں حرام ہو گئی. یعنی چند حلال چیزوں کو ہم حرام کر لیتے اپنے اوپر تو تکبیر تحریمہ. اسی طرح احرام بھی اسی حرمت اور عزت کے ساتھ حرام کرنے پر ہے کہ اب وہ چیزیں جیسے خوشبو لگانا حلال تھا لیکن اب حرام ہو گیا. بیوی کے ساتھ بوس و کنار حلال تھا لیکن اب حرام ہو گیا, رفس حرام ہو گیا. تو اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید نے اس چیز کو ذکر کیا کہ خاص طور پر جو احرام کے اندر حرام چیزیں ہیں اس میں پہلی چیز رفس, جس طرح میں نے ذکر کیا, فسوق گالی گلوچ کرنا, غیبت کرنا, حیا سوز باتیں کرنا, کیونکہ حاجی بڑا فارغ ہوتا ہے, چند پورے دن میں ایک کام کرنا ہوتا ہے, تربیت نہیں ہوتی ہے, نہ مسائل سیکھتے ہیں نہ اخلاق سیکھتے ہیں, اللہ ماشاءاللہ لوگ سیکھتے ہیں. اب تو پھر بھی لوگ ایجوکیٹ ہو گئے, اب تو بہت آسان ہو گیا. کہتے جی کتاب لے کر نہیں گئے تھے. میں نے کہا وہاں 4G میں جب آپ فیس بک دیکھ سکتے تھے تو 4G میں آپ کوئی ایک گوگل پر جا کر کوئی حج کی کتاب ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے تھے. اب تو ٹچ پر, اب تو دور ہی نہیں رہا کہ میں کتابیں لے گیا کہ نہیں لے گیا. میں اپنی ایک بات بتاتا ہوں, میں نے اپنی زندگی کا جب پہلا سفر پاکستان سے باہر کیا, سن 2000 کے قریب کا تھا, کیونکہ وہ دور اتنا نہیں تھا, میں ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں. تو میں کوئی ایک بکسا کتابیں اپنے ساتھ لے گیا, مجھے وہاں پر ایک مہینہ رہنا تھا. تو امیگریشن مجھ پر اعتراض کر گئے کہ اتنی کتابیں کیا کرنے لے جا رہے اور تم ہو کون, ہم ساری کتابیں تمہاری چیک کریں گے. میں نے کہا نو پرابلم, چیک کریں آپ. آج کیا کہ جناب اس سے 100 گنا کتابیں تو میرے موبائل کے اندر ہیں اور ہم لے کر جا رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ علمی اپروچ آسان ہو گئی ہے. مجھ سے ایک بندہ کہنے لگا کہ شاہ صاحب علمی اپروچ آسان ہو گئی ہے. میں نے کہا ذمہ داریاں سخت ہو گئی ہیں. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اب کوئی چھٹی نہیں, تو لہذا وہاں پر بیٹھ کر اگر ہم نیٹ کے ذریعے فیس بک پر اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں تو کیا وہاں پر ہم اپنی کتابوں کو اس میں داخل نہیں کر سکتے؟ واٹس ایپ کے ذریعے کوئی PDF ہم نہیں لا سکتے؟ تو یہ ضروری ہے کہ اخلاقیات پر زور دیا جائے. تو قرآن کریم نے آخر میں ذکر فرمایا ولا جدال فی الحج, اور نہ حج کے اندر کوئی شخص جو ہے کہ وہ لڑائی کرے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو ذکر فرماتے ہیں اور سرکار کریم نے فرمایا کہ من حج للہ, جس نے اللہ کے لیے حج کیا, ولم فلم یرفس, اس نے جماع اور صحبت کی باتیں نہ کی, ولم یفسق, اور اس نے زبان سے گالی دینا, غیبت کرنا, حسد کرنا اور کوئی گناہ کا کام نہ کیا, رجعا کیومی ولدت امہ, وہ حج سے لوٹا تو اس حال میں لوٹے گا کہ جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہوا ہے. آخر میں ایک حدیث پاک ذکر کر کے بات کو ختم کرتا ہوں جو بہت مبارک حدیث ہے. اور میں تو اپنے دوستوں کو کہتا ہوں یار اگر اللہ نے مال دیا ہے تو جس طرح آپ کوئی شب برات اور لیلۃ القدر کی محفلیں نہیں چھوڑتے ہو, تو اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو عرفات کا میدان نہ چھوڑنا, اس لیے کہ اس سے بڑی عبادت نہیں ہے. عرفات کے میدان کا ایک گھنٹہ ایک طرف, اور ایک گھنٹہ بھی نہیں, میں کیا کہوں جناب, جو ہے وہ 20-25 منٹ ایک طرف, اور رمضان کا پورا مہینہ ایک طرف, ساری لیلۃ القدر ایک طرف. رمضان اپنے پورے مہینوں کے ساتھ اس 25 منٹ کا اجر کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو اللہ رب العالمین نے عرفات کے اندر 25 منٹ کے لگ بھگ کے اندر صرف عرفات میں رکنے پر اللہ رب العالمین حاجی کو عطا فرمایا. آپ کہیں گے یہ کیسی بات کی؟ میں نے کہا جس طرح ہر چیز میں فضیلت ہوتی ہے اس طرح عبادتوں میں ایک سے بڑھ کر ایک فضیلت ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ رمضان کے روزے سے صرف ہمارے صغیرہ معاف ہوتے ہیں, ہاں جب تک ہم زبان سے توبہ کے جملے نہ کہیں, اور وہ بھی یہ کہ معاف ہوئے کہ نہ ہوئے. لیکن حج وہ ایسی عبادت ہے کہ جب آسمان سے سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے عرفات کے میدان میں, اور اس وقت حاجی زبان سے یہ کہے یا نہ کہے کہ اللہ مجھے معاف کر, اللہ رب العالمین کی ذات اس قدر خوش ہوتی ہے حاجی کے اوپر کہ فرشتوں سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اعلان کر دو ان کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر, پہاڑوں کے بلندیوں کے برابر, ریت کے ذرات کے برابر ہے, تو ہم نے ان کو معاف کر دیا اور ایسا کر دیا ہے جیسے یہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. چاہے زبان سے کچھ کہا نہ کہا, وہ کہتے ہیں جی ہم بھی تو رمضان میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں راتوں میں, کہ میں نے کہا بالکل اللہ قبول کرنے والا ہے. لیکن گارنٹی کی اگر بات کرتے ہیں نا, تو گارنٹی میں اپنے مطالعے سے سمجھتا ہوں کہ جس عبادت میں اللہ رب العالمین 100% گارنٹی عطا فرماتا ہے وہ حاجی. ہاں صرف اب وہ اپنی جو قضا نمازیں اس کو مکمل کرے, پلنٹی ختم ہو گئی, سزائیں معاف ہو گئی, اور اب جو ہے وہ اپنی بقیہ نمازوں کو وہ مکمل کرے. اور لوگوں سے اس نے اگر دھوکہ دہی کی ہے, ان کا مال غصب کر دیا ہے, تو اس پر جو گناہ تھا وہ ختم ہو گیا, اب مال لوٹا دے. یہ نہیں کہ نمازیں ختم ہو جائیں گی, وہ تو فرض ہے وہ تو رہے گا, لیکن اس کو ادا نہ کرنے کا جو جرمانہ تھا, جو پلنٹی لگتی جا رہی تھی اوپر, ایک ایک دن بڑھتا جا رہا تھا. اور قضا آپ نے کسی مسلمان کا مال لے لیا, غصب کر لیا, کسی سے ادھار پیسہ لے لیا, اب اس کو دیتا نہیں ہے, تو یہ حقوق تو نہیں ٹلیں گے, یہ تو حقوق اپنی جگہ پر کھڑے رہیں گے. لیکن جو اس کی دل آزاری, اس کو نقصان, اس کی تکلیف پر جو گناہ بڑھتا جا رہا تھا, حاجی کو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اس گناہ کو معاف کرتا ہے, اور اب فرما دیا جاتا ہے کہ جا کے ان کے حقوق ادا کر لو, اللہ رب العالمین نے تمہیں بخش دیا ہے. ملا علی قاری کا جملہ مجھے بڑا پسند آیا, وہ کہتے ہیں حاجی پر صرف ایک گناہ رہ جاتا ہے, اگر وہ لوٹتے وقت عرفات سے یہ سمجھے کہ خدا نے مجھے نہیں بخشا, اگر اس نے یہ سمجھا کہ خدا نے مجھے نہیں بخشا تو یہ ہے اس کے لیے گناہ, اس کے لیے فرض ہے کہ وہ اس بات کو کہہ کر اٹھے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے بخش دیا ہے. اور یہ باتیں ایسی نہیں بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمائی تھی, اللہ نے میرے صحابہ, اللہ نے میری امت کے لیے, یہ حضور کی خاطر ہوا, میری امت کے لیے اپنے حق کو معاف کر دیا یعنی گناہ کبیرہ. پھر حضور خاموش ہو گئے, خاموش ہو گئے, خاموش ہو گئے. پورے سفر میں حضور نے کسی سے بات نہیں کیا. صحابہ کہتے تھے ہمیں ڈر لگنے لگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں اور ہم کیسے جا کر بات کریں. کہتے ہیں سرکار عرفات سے چل رہے ہیں اپنی اونٹنی پر, سر مبارک جھکا ہوا ہے, کبھی آنسو آ جاتے ہیں کبھی نہیں آتے ہیں. کہ اس کیفیت میں حضور آئے ہیں, اور جب مزدلفہ کی وادی میں حضور داخل ہوئے تو سرکار نے سر مقدس کو اٹھایا اور بہت مسکرائے. تو حضرت ابوبکر حضرت عمر نے پوچھا حضور کیا فرما, میں نے عرفات میں اللہ سے یہ کہا تھا, عرض کی تھی یا اللہ تو نے جب میرے امتی سے اپنا حق معاف کر دیا ہے تو پھر بندوں کے حقوق بھی معاف کر دے, حقوق العباد کی تلافی بھی معاف کر دے. تو جواب نہ آیا تو سرکار کہتے ہیں میں غمگین تھا اور پورے سفر میں اللہ سے میں یہ کہہ رہا تھا یا اللہ میری امت پر اب حقوق العباد بھی معاف کر دے. کہتے ہیں میں اس رات اس مزدلفہ کی وادی کے اندر آیا ہوں, جبریل ابھی میرے کان میں یہ کہہ گئے کہ اللہ رب العالمین نے حقوق العباد بھی معاف کر دیا. اس سے بڑی عبادت نہیں ہے کہ جس میں حقوق العباد کی تلافی معاف ہوتی ہو. اور خیر بات اس کے سوالات بھی یقیناً اس حوالے سے آپ کے ذہنوں میں آ رہے ہوں گے کہ حقوق العباد کیسے معاف ہو سکتے ہیں, اس کے جوابات کا وقت نہیں ہے, لیکن یقین کیجئے وہ معاف ہو جاتے ہیں. کے اندر موجود ہے وہ کہتے جی اس نے تو نقصان پہنچایا ہے, میں نے کہا اس کے نقصان کا اجر اللہ اپنی طرف سے خود دے دیتا ہے اور دونوں کی دوستی کرا کر دونوں کو جنت میں داخل کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین جو حاجی گئے ہیں انہیں خیر و عافیت سے تمام مناسک کو ادا کرنے کی توفیق دے, حرم خدا کی اللہ حفاظت فرمائے, سارے حجاج کی اللہ حفاظت فرمائے, دہشت گردی سے, نقصان سے, مرض سے, تکلیف سے اور کسی بھی بدنی اور روحانی خوف سے حجاج کو محفوظ فرمائے. حج کر کے وہ دوبارہ اپنے ملک کی طرف لوٹے, جو وہاں اہل اسلام کے لیے وہ دعائیں کریں, کیونکہ حاجی کے بڑے نخرے اور بڑے ناز ہوتے ہیں, وہ جو دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے. تو ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے مناسک کو پورا کرے, اور ان سے ہماری التجا جاتے وقت ہوتی ہے کہ اپنے لیے نہیں کرنا, اپنے رشتہ داروں کے لیے نہیں کرنا, سارے عالم اسلام کے لیے کرنا, تمام بلاد اسلام کے لیے کرنا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو ان کی مبارک لوگوں کی مبارک زبانوں سے امت کے لیے جو دعا نکلی ہے تو اللہ رب العالمین اس امت کے حق میں ان دعاؤں کو قبول فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.